الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان يقون شرر لوثيكم وغيره اواز بالکل صحیح ہے کو نہ چھیڑے نبی یہ اپ بندہ چھیڑنے گئے تھے اچھا شوا الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون سوره تغابن ایت نمبر 13 اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اللہ ہی پر اعتماد کرتے ہیں اس آیت پر درس چل رہا تھا کہ اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور نظر اللہ پہ رکھنی چاہیے. بعض لوگ اسباب ہی اختیار نہیں کرتے, کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتے اور کامیابی کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں, تو یہ غلط ہے. ہاں, اسباب استعمال کیے جائیں مگر یہ یقین رکھا جائے کہ اسباب سے ہوگا کچھ نہیں, ہوگا کس کے کرنے سے؟ اللہ کے کرنے سے. یہ بڑا مشکل کام ہے. شریعت اگر کہتی اسباب اختیار نہ کرو اور اللہ پہ نظر رکھو تو یہ آسان تھا, کیونکہ آپ اسباب اختیار نہ کرتے اور آپ کے کام ہو جاتے تو آپ کو یقین ہوتا کہ اللہ ہی نے کیا ہے. لیکن یہ مشکل ہے کہ اللہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسباب اختیار کرو اور جب کام ہو جائے تو یہ نہ سمجھو اس لیے ہوا ہے, بلکہ یوں سمجھو اللہ کے کرنے سے ہو. یہ مشکل کام ہے. مشکل اس لیے ہے کہ نظر کس سے آ رہا ہے ہوتا ہوا؟ اسباب سے. آدمی کہتا ہے میں نے گولی کھائی تھی تو ٹھیک ہوا تھا, صحیح ہے نا؟ میں نے بزنس کیا تھا تو کاروبار چلا ہے, میں دکان پہ محنت کی ہے تو آج دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہوں. تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. گولیاں تو بہت دنیا میں لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں سارے. گولیوں میں دوائیوں میں شفا ہوتی تو ڈاکٹر تو کبھی بھی نہ مرتے, کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی عمر بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی مریضوں کی ہوتی ہے. بعض پیشنٹ 90 سال تک زندہ رہتے ہیں مگر میں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا کہ 90 سال کا ہو کے مرا ہو, وہ بیچارہ پہلے ہی مر جاتا ہے. تو اللہ دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے سے ہوتا ہے سب کچھ. ہاں, یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو اسباب اختیار کرتا ہے عام طور پر اللہ اس پہ نتیجہ مرتب کرتے ہیں. باقی ڈاکٹروں کی جو جلدی مر جاتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچرل اسباب ہیں نا, فطری اسباب صحت کے, وہ لوگ وہ اختیار نہیں کرتے, دواؤں پہ زیادہ گزارا کرتے ہیں. چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو, میں نے اپنی زندگی میں بہت سے حکیم دیکھے ہیں, 90 سال 100 سال. حکیموں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, ڈاکٹر نہیں دیکھا کوئی زیادہ لمبی عمر کا. حالانکہ اللہ نے جو ترقی زیادہ دی ہے سائنسی علم, وہ ڈاکٹر کے پاس زیادہ ہے. حکیموں کے پاس تو وہ باتیں نہیں ہیں جو ڈاکٹروں کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر بھی حکیم زیادہ زندہ کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی سنت کے زیادہ قریب ہوتی ہے حکیموں کی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے جو زندگی کا طرز اور طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے نا, وہ صرف روحانی لحاظ سے بہتر نہیں ہے, جسمانی لحاظ سے بھی بہتر ہے. تمام پیغمبروں کی عادت ہے کہ بغیر بھوک کے کھاتے نہیں ہیں. جب تک شدید بھوک نہ لگے پیغمبر نہیں کھاتے. حکیموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, جن کو دیکھا ہے انہیں کی بات کر رہا ہوں, جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی کھائیں گے نہیں. ڈاکٹروں کو ایسا نہیں دیکھا, وہ کھا جاتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں، جو چیز آئے گی کھا جائیں گے۔ اور نبی کی عادت تھی کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہتی تھی تو کھانا چھوڑ دیتے تھے، حکیموں کو بھی دیکھا تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ جلدی سونا رات کو اور صبح جلدی اٹھنا پیغمبروں کی صفت ہے، حکیموں میں نظر آئی ہے۔ ڈاکٹر 3 بجے تو رات کو کلینک بند کر کے آتے ہیں، 3 بجے، اور صبح فجر کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، پوری دنیا میں کوئی کلینک کھلی ہوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو الا ماشاءاللہ۔ اور اگر کسی ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی وارڈ ہے جس میں یہ کہ 24 گھنٹے ڈاکٹر کا رہنا ضروری ہے، تو آپ اگر جائیں گے تو ڈاکٹر ملے گا بھی تو سوتا ہوا ملے گا آپ کو، صبح صبح ہوتا ہی نہیں کچھ بھی صبح صبح۔ تو 12 بجے تو ان کی کلینک کھلتی ہے، خود بھی 11-12 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ تو جب انسان نیچرل لائف سے ہٹ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کتنے ہی ٹیکے لگوا لے، کتنی طاقت کی گولیاں کھا لے، کتنا ہی کر لے، وہ صحت کے علاوہ اسے سب چیزیں ملتی ہیں، صحت نہیں ملتی، یہ ایک فرق ہے۔ خیر، تو اسباب اختیار کرنے میں کریں گے مگر نظر کس پہ رکھیں گے؟ اللہ پر۔ اب یہاں ایک اصول کی بات سنیے کہ یہ قاعدہ کلی یا نہیں ہے، بعض جگہ شریعت کہتی ہے اسباب اختیار نہ کرو، صرف کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ۔ وہاں شریعت کہتی ہے نہ کرو اسباب اختیار، اور بعض جگہ شریعت کہتی ہے کرو مگر اس میں غلو نہ کرو، اعتدال سے اسباب اختیار کرو۔ اگر آپ نے اس میں غلو کرنا شروع کر دیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں۔ اب میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں، کچھ اسباب تو وہ ہیں جو شریعت کہتی ہے اختیار ہی نہیں کرو، بلکہ نظر کس پہ رکھو؟ اللہ، اللہ بغیر سبب کے کام بنا دے گا تمہارے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنا شریعت میں حرام ہے۔ دیکھو، ایک آدمی ریڑی لگاتا ہے ٹماٹر کی، کھجور کی، جو بھی بیچارے کو ہے، تو اس سے یہ دنیا میں کسی کے کروڑ پتی بننے کا سبب نہیں ہے، اس سے بیچارہ کیا ہوتا ہے؟ غریب کا غریب ہی رہتا ہے ساری زندگی، ٹماٹر سے کتنا کما لے گا وہ؟ اور اگر وہ ٹماٹر کی ریڑی بیچتا ہے، ریڑی سمیت، اور ایک بندوق خرید لیتا ہے اس سے، صحیح ہے نا؟ جو بندہ نظر آ جائے کنپٹی پہ بندوق رکھی، بھائی تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں نکال دے، سارا دن میں، ایک دن میں اتنا کما لے گا کہ ٹماٹر کی 25 ریڑیاں پلس ٹماٹر خرید سکتا ہے وہ، کیا خیال ہے؟ لیکن شریعت دولت مند بننے کے لیے اس کو یہ سبب اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بینک میں جاب کرتے ہیں آپ، مینیجر بن گئے، پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس؟ اور اگر فوراً جاب چھوڑ دیں آپ، تو دنیا کیا کہتی ہے؟ کہ بھائی جب آپ چلتی پھرتی جاب چھوڑیں گے تو آپ غربت فاقوں پہ آ جائیں گے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ چھوڑ دو، اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ۔ کیوں؟ سودی لین دین میں پڑنا، سودی معاملات میں پڑنا، اسی طرح انشورنس کی جاب ہے، وہ جوا ہے، اس میں پڑنا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو مطلب کیا؟ کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اس حرام کو چھوڑنے میں جو نقصان ہو، اس نقصان میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کہ اللہ ہے جو کھلانے والا بھی وہ اور پلانے والا بھی وہ۔ یہاں توکل کرنا فرض ہے اور اسباب اختیار کرنا حرام ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چھوڑ دے اس کو بالکل، اور یقین کر لے کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کھلاتا ہے اگر آپ کا توکل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ پہلے تھوڑا سا آزماتے بھی ہیں، 2-4 دفعہ پھانسے بھی آئیں گے، آزمائیں گے، آزمائش میں پورے اترے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ جگہ جگہ قرآن میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھ دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ کیسی عجیب آیت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ دیکھو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کی ذات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، کیونکہ ڈرا ظالم بادشاہوں سے جاتا ہے، پہلوان اور جو ہوتے ہیں نا دہشت گرد، ان سے ڈرا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو جو ذات مہربان ہوتی ہے اس سے ڈرا نہیں جاتا بلکہ اس سے دل لگایا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے، اللہ پھر کیوں فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ سے محبت ہو۔ اللہ ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو مہربان ہے، رزق دینے والا، ساری عطائیں کرنے والا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جہاں قرآن میں حکم ہے اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اللہ کی ذات تو محبت کرنے کی چیز ہے، آپ نافرمانی کر کے خامخواہ میں اس محبوب ذات کے عذاب کو اور اس کے غضب کو نہ اپنی طرف متوجہ کرو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہے، اللہ نے کہا یہ کام ناجائز ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے فلاں نقصان ہو جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور وہ کام چھوڑ دو، جس نقصان کا تمہیں خطرہ ہے وہ نقصان تمہیں نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے پیدا کر دیں گے۔ تو جس کام میں آپ کو ڈر ہے، عورت کو ڈر ہے، اگر لڑکی کو ڈر ہے میں نے شرعی پردہ کر لیا تو میری معاشرے میں عزت خراب ہو جائے گی۔ اب عزت کا خراب ہونا یہ ایک مصیبت ہے یا نہیں؟ اور عزت کا بحال ہونا یہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے۔ وہ اللہ پہ توکل کر کے پردہ کر لے، وقتی طور پر عزت پیاش آئے گی، لوگ کہیں گے مولون بن گئی اور جو ہے نا بیکورڈ قسم کی ہو گئی ہے اور ایسے ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، لیکن یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اللہ اس کے لیے عزت کا سامان پیدا کر دیں گے، اسے اس کی دوسروں سے زیادہ عزت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ داڑھی رکھتے ہیں جاب نہیں ملتی، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے داڑھی کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، میرے ساتھ پاس ایسے لوگ ہیں جو آئے بھائی جاتے ہیں وہ داڑھی دیکھ کے پتہ نہیں سمجھتے ہیں اس میں بم تو نہیں رکھا ہوا کہیں، اس داڑھی کا ایک عجیب سا تصور بنا دیا امریکہ نے، داڑھی والے دہشت گرد ہوتے ہیں، تو جاب ہی نہیں مل رہی۔ یہ کہا کہ بھائی داڑھی کٹا دو تو مل جائے گی، اس نے کہا نہیں بھائی گردن کٹ سکتی ہے اب داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ تو مصیبت ہے نا، بے روزگاری ایک مصیبت ہے۔ صبر کیا کہ بھائی گردن کٹا لوں گا، داڑھی نہیں کٹاؤں گا، ایسے ہی اللہ جاب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس میں صبر کروں گا۔ اللہ نے ایسی بہترین جاب دلائی بعد میں، اور وہ ملی داڑھی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا آپ میں اتنی صلاحیت تو نہیں لیکن آپ داڑھی والے ہیں، ہمیں ایسے لوگ چاہیے اپنی کمپنی کے لیے جو ذرا دیندار ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی بنیاد پہ جاب مل گئی۔ لڑکیاں کہتی ہیں ہم نے شرعی پردہ کر لیا، رشتے نہیں آتے، تو آپ پردہ کرو، آئے گا اسی بنیاد پہ، وہ رشتے نہیں آئیں گے جو نالائق اور جو ہے نا بے دین قسم کے لوگ ہیں، وہ آئیں گے جو چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی شریف ہو، عزت دار ہو، نگاہوں کو جھکانے والی، دوسرے مردوں سے چھپنے والی، تو ایسے شریف لوگوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دنوں کے بعد۔ اب آپ بتاؤ بدماش کے رشتہ اچھا ہوتا ہے یا شریف کا اچھا ہوتا ہے؟ میرے پاس یورپ سے، امریکہ سے بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں، یہاں کسی کے پاس امریکہ کا ویزا ہونا، لڑکیاں چاہتی ہیں اس سے ہماری فوراً شادی ہو جائے، اور اگر یہاں کوئی بیچارہ نیک دیندار چار مہینہ لگا کر آئے اس کو کہتے ہیں ملہ ہے، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر، داڑھی، ٹوپی، پاجامہ، یہ چیزیں نہیں چاہیے ہمیں۔ لیکن جب وہ امریکی کیونکہ جب اس میں دین نہیں ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، کبھی بھی یاد رکھو میرے بیان میں مقصد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے وہ کوئی برے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ، کوئی قاعدہ کلیہ یا کسی پہ طنز مقصد نہیں ہوتا، ایک عمومی بات بیان ہے۔ شادی ہو گئی، پتہ چلا کہ جو امریکی ہے تو پھر وہ تو امریکی لائف اسٹائل ہوگا نا اس کا،
تو امریکی جو لائف اسٹائل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میری صرف میری بیوی ہے, اس میں یہ کہ وہ بھی پڑوسن بھی میری ہے, جو آفس میں کلک ہے وہ بھی کس کی ہے, اس کے ساتھ بھی آپ ٹائم پاس کر سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی. ایکچولی یہ جو اتنا تنگ ہے نا یہ بس بیگم ہی ہے, یہ نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے لوگوں نے. پھر وہ خواتین کیا ہوتی ہیں, پریشان, کہ رات کو آتا ہے تو پی بھی ہوتی ہے, اس نے جھوم رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر گر رہا ہوتا ہے, بدبو آتی ہے, لڑکیوں سے فون پہ باتیں, اور بات کرو اپنے میاں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں تم نے واپس جانا ہے تو پاکستان واپس چلیے. طلاق کیسے لے عورت اگر خاص طور پہ بچہ بھی ہو گیا ہے, بڑے مسائل. آزادی بہت ہے وہاں خواتین کو, آزادی بہت ہے, عدالت میں جائیں گی فوراً کھلا مل جائے گا, لیکن اس آزادی کا فائدہ کیا, کھلا زیادہ بہتر ہے یا شریف شوہر زیادہ بہتر ہے عورت کے لیے؟ عدالت اس شوہر کو شریف نہیں بنا سکتی, طلاقیں دلوا دے گی, عورت کو جائیدادیں دلوا دے گی, مگر اس کے میاں کو شریف نہیں بنا سکتی. بتاؤ وہ عورت زیادہ خوش قسمت ہے جو غریب ہے, شوہر مالدار ہے, شریف ہے, یا وہ ہے جس عورت کے پاس دولت بہت ہے مگر شوہر نام کی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس, یا شوہر ہے مگر پینے پلانے کا سے شغف رکھتا ہے؟ تو میں پھر ان خواتین کو مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں, مشورہ بعد میں دیتا ہوں, پہلے یہ بتاتا ہوں کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور دین بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے دین کو ٹھکرایا, اب بھگتو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک خاتون ہمارے خاندان میں دو دفعہ بیوہ ہوئی, ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اس وقت عمر ان کی کم تھی, جوان تھی, میرے بھی رشتہ داری ہے ان خاتون سے, انہوں نے مجھ سے کہا بھائی کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ. میں نے اپنے جامع الرشید میں ایک مفتی صاحب ہیں ان کا رشتہ بتایا کہ یہ دوسری شادی کر رہے ہیں, بڑے مشہور آدمی ہیں, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, آپ بھی بیوہ ہو چکی ہیں تو ان کی دوسری وائف بن جائیں. انہوں نے کہا نہیں, مولویوں سے نہیں, بالکل کانپتے ہوئے نا کہ اللہ کا خواب بھی نہ کہیں آ جائے, مولویوں سے نہیں بھائی. میں نے کہا بڑے تمیزدار انسان ہیں, گھر میں ان کا ماحول بہت اچھا ہے اور اللہ نے مالی وسعت بھی دی ہے. کہا نہیں بھی مولویوں سے نہیں, ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ کہیں تمبو پہنا کے یہ رسی سے باندھ دیں گے چارپائی کے ساتھ. یہ ڈر ہے مولویوں کے بارے میں, یہ تصور ہے کہ یہ اپنی بیویوں کو رسیوں سے گھر میں باندھ کے رکھتے ہیں تو باہر نہ نکل جائے گا, ٹھیک ہے نا, کتنی سختی کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میرے پاس تو اسی قسم کا تھا ایک پیس, ٹھیک ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. تو ان کا پھر ایک رشتہ آیا, وہ بھی دوسری شادی کر رہا تھا, وہ بڑا کروڑ پتی آدمی, بڑا ہینڈسم, لمبا چوڑا, اور بھائی باتیں اس نے پھینکنا شروع کی نا, میں ایکچولی میں بھی یہ, اور بہت بڑی بڑی باتیں. اس کا انٹرویو لیا گیا, دو تین رشتے دار گئے, دیکھا بھائی ہر طرف سے چیک کیا, بھائی سیٹ ہے. پتا تھوڑی چلتا ہے انسان کا اتنی جلدی, دو تین لوگوں سے معلوم کر لی, وہاں بھی حساب کتاب سے شادی ہو گئی, بھی نکاح بھی میں نے ہی پڑھایا, شادی ہو گئی. اب جب جا کے پوچھیں تو بھائی بہت اچھا ہے, ایک مہینے تک کتنا اچھا ہے, بہت اچھا, تھوڑا نہیں بلکہ بہت عیاشی کرا رہا ہے, لینڈ کروزر میں لے کر گھوم رہا ہے, آج میکڈونلڈ چلتے ہیں, بیگم آج کہاں چلتے ہیں, پیزا کھا کے آتے ہیں, آؤ آج ہم سی وی یو پہ گھوم کے آتے ہیں. مولوی صاحب تو نہیں بیچارہ کرے گا نا, وہ تو اگر پیزا کھانے لے بھی جائے گا تو برقع پہنا کے, تو کہے گا یہ کیسا پیزا ہے یار, ٹھیک ہے. تو وہ جناب ایسے کپڑے پہنا کے گھما رہا ہے, اور دوستوں میں بھی یہ میری وائف ان سے ملی ہے, دوست مل رہے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, تو ہوئی نہ ہوئی آپ کی وائف سے مل کے, بہرحال بہت خوشی ہوئی, بہت گھوم رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, کوئی بڑی عیاشی ہو رہی ہے. اب مولوی صاحب سے شادی ہوتی تو کیا ہوتا, مسلے ہوتے, لوٹے ہوتے. میری والدہ جب شادی ہو کے ہمارے والد صاحب کے آئیے, بتاتی تھی ہمارا جو ددیال تھا نا, یہ مشہور تھا سہارنپور میں کہ مولویوں کا خاندان ہے, باپ دادا سارے حافظ تھے اور علماء سے تعلق تھا. تو میری والدہ جب رخصتی ہو کے آئیں, بتاتی ہیں میں جب تمہارے گھر میں, تمہارے ابا کے گھر میں آئی تو رات سے لوٹے بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, تین بجے دادی اٹھ رہی ہیں تہجد کے لیے, وہ لوٹے نل کے تو ہوتے نہیں تھے, پھر ابو ہم والد صاحب ہمارے اٹھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے جب میرے بھائی بھائی آتے تھے ہنستے تھے کہ یہ کیا ہے, مولویوں کا گھر ہے, لوٹے بجنا شروع ہو جاتے ہیں, وضو کے لوٹے جو ہے نا. تو ان کا یہ خیال تھا. پھر میرے والد صاحب فجر میں سب کو اٹھاتے تھے, جو بے نمازی بھی ہے نا جب وہ ہمارے گھر آتا تھا, باقی نماز پڑھے نہ پڑھے فجر کی لازمی پڑھتا تھا, جتنے بے نمازی رشتے دار آتے تھے نا, پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا پنجاب, یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے تو پنجاب سے لوگ آ گئے ایک ایک مہینہ کے لیے. پہلے ایسے ہوتا تھا شادی ہونے والی ہے کسی کی تو ایک مہینہ پہلے رشتے دار اس کے گھر جا کے بیٹھ جاتے. ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے سرگودا میں, ہماری کسی خالہ کی پھوپھی کی کہیں شادی ہو رہی ہے, ایک مہینہ پہلے ہم جا کے بیٹھ گئے, شادی ہو رہی ہے, خوب کھانا کھانا پینا چلتا تھا. اور ہمارے یہاں بھی کسی کی شادی ہو رہی ہے تو پنجاب سے رشتے دار آ گئے, ایک مہینہ پہلے آ کے سارے. اب نہیں ہوتا ایسا, اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہال کا پتہ دیتے ہیں, وہیں پہنچنا, وہیں پتلی گلی سے نکل جانا, اتنے پیسے نہیں ہے کسی کے پاس کہ اب آپ کو ایک مہینہ پہلے سے خرچ کر, ٹائم بھی نہیں ہے. تو تھوڑے ہی عرصے میں جو ہے نا زمانہ بہت تبدیل ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے بھائی, ہال میں وہاں پہنچ جائیں اور وہیں سے نکل لیں, گھر آنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو, ٹائم نہیں ہے. تو وہ خاتون جناب بہت عیش و عشرت کی, ہنسی خوشی زندگی, مگر وہ ہنسی خوشی زندگی ایک سے دو مہینے کی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ اتنے ہنسی خوشی زندگی میرے میاں گزارتے ہیں کہ پینے پلانے سے بھی شغف رکھتے ہیں. جناب پی بھی تھی انہوں نے تن سے. پھر پتا چلا جی ان کے لڑکیوں سے معاذ اللہ ناجائز تعلقات بھی ہیں, پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں ان کی, اور بڑا ماحول خراب. نتیجہ کیا نکلا, وہ خاتون عذاب میں آ گئی کہ میری جان چھوٹ جائے اس آدمی سے کسی طرح. اور جناب وہ پتا چلا جو کروڑوں کے سنہری خواب دکھائے تھے وہ بھی جھوٹے تھے. میں بھی ان سے ملنے جاتا اور جناب خیریت سے, کہہ رہے ہیں میرا پروجیکٹ چل رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں اپنا ہوائی جہاز خرید لوں. میں گیا تھا موٹر سائیکل خریدنے کے لیے نا, کہ بھائی ان سے میں کہوں گا آپ کی ذرا مارکیٹ میں جان پہچانے, آپ ایک بائک اچھی سی دلا دیں. وہ بات کیا کر رہے ہیں, میرا آسٹریلیا میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا جہاز ہو. میں نے کہا یار اب ان جہاز خریدنے والے آدمی سے میں موٹر سائیکل کی بات کروں, یہ تو بڑی بےزتی کی بات. میں ویسے ہی اٹھ کے آ گیا, اتنے بڑے چھوڑو, پتا چلا کچھ بھی نہیں تھا, رکشہ خریدنے کی بھی طاقت نہیں تھی, وہ لینڈ کروزر یہ سب تھوڑے دن کی باتیں تھیں, اور بیوی کا زیور بیچ کے بھی کھا گئے. تو یہ حساب چلا. پھر وہ خاتون عذاب میں آ گئی, عذاب میں آ گئی, نمازی بن گئی, پردہ کر لیا سکون کے لیے نا, کہ کچھ سکون ملے مجھے. اللہ کی قدرت, اس آدمی کے شراب پینے کی وجہ سے اس کے جگر خراب ہو گیا, ہٹا کٹا جوان آدمی اچانک بیمار ہوا, شراب کی کثرت کی وجہ سے جگر کا کینسر ہوا اور مر گیا. مرتے ہوئے تو جب بھی کوئی مرتا ہے تو خواتین روتی تو بہت ہے, وہ بہت رو رہی تھی, میرے میاں مر گیا. ہمیں پتا تھا یہ اوپر اوپر سے رو رہی ہے, اندر سے نہیں رو رہی, کیونکہ وقتی طور پہ تو رونا ہی پڑتا ہے نا, ہائے یہ کیا ہو گیا. اب یہ تو نہیں کہیں گی اچھا ہوا مر گیا, لوگ کہیں گے کیسی عورت. اوپر اوپر سے کہہ رہی ہائے کیا ہو گیا, ہائے میرے میاں مر گئے, ہائے یہ ہو گئے, ہائے. ایک آدھ مہینہ گزرا تھا, عزت میں تھی ابھی, کہنے لگی میں ایک دن ملنے گیا, کہیں اچھا ہوا مر گیا. یعنی وہ تو میں روئی تو تھی, وہ تو میاں جیسا بھی ہو مرے گا تو رونا تو آتا ہے, لیکن میری زندگی عذاب بنی ہوئی تھی, جان چھوٹی میری. تو میں نے کہا پتہ چل گیا, انہوں نے کہا ہاں پتہ چل گیا. تو جو ہے جب عزت پوری ہوئی تو پھر میں نے, اب جو ہے نا ایج اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب رشتے, اب وہ جو مولوی صاحب کا رشتہ تھا نا وہ بھی نہیں کر رہے بھائی, میں نہیں اب کرتا, اتنی ایج ہو گئی میں نہیں. اب جناب کس کا رشتہ بتائیں ان کو, تو اب وہ بابوں کے رشتے آنے لگے. تو ایک بابا میں لے کر گیا, یہ چلے گا, کیونکہ ان کی بھی تو محترمہ کی خاتون کی بھی تو ایج زیادہ ہو گئی نا, پانچ سال اس آدمی کے ساتھ گزارے اور کئی سال پہلے والے میاں کے ساتھ گزارے, تو ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے, اس کے بعد تو وہ نکاح کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا چلو, لیکن ایک بات شرط لگائی کہ بندے کی داڑھی ہو. اس خاتون نے خود ہی کہا ایسے بندے سے شادی کروں گی, نمازی ہو, داڑھی ہو, شریف آدمی ہو, مجھے یہ نہیں چاہیے لینڈ کروزر میں گھمانے والا, میکڈونلڈ پہ گھمانے والا, بندہ شریف ہونا چاہیے, بس شریف, لالچی نہ ہو, ٹھیک ہے, شریف, نمازی ہو تو بہت اچھا ہے, داڑھی ہو بہت اچھا. تو میں دو تین داڑھی والے لے گیا, مگر وہ بےچارے کافی ایجڈ تھے. تو وہ خاتون نے ان صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ ذرا زیادہ بوڑھے ہیں. میں نے ان سے, میرا ان سے گپ شپ ہے, میں نے ان سے کہا اس دفعہ اسی پہ گزارا کر لیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ تو اس سے اچھا دیکھ لیں. میں دو تو مار چکی ہوں آپ, میں نے کہا فی الحال اسی پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ. وہ ہمارے رشتے داروں میں بڑی عمر کی, یعنی مجھ سے تو ظاہر ہے سینئر ہے نا, وہ تو میں ان سے مذاق کر تو نہیں سکتا, لیکن میری طبیعت ہے وہ کر لیتا. انہوں نے کہا پھکائی لگاؤں گی اگر اس طرح کی بات میرے سامنے کیا تھا, مذاق کیا میں. تو میں نے کہا کہ اس دفعہ آپ اس سے گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ, کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ جو نکاح کرتا ہے وہ تھوڑے دن کے بعد مر جاتا ہے. لیکن یہ وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بیوہ سے نکاح کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ میں بھی نہ مر جاؤں. یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے, صحابہ نے بیوگان سے نکاح کیے ہیں, کوئی نہیں مرا, تو ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا. تو یورپ امریکہ میں پڑھے ہو بھی میری امریکن نیشنلٹی ہونی چاہیے, بندہ چاہے جیسا بھی ہو, اور وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے پینٹ شرٹ میں وہ ٹائی میں. اور جب شادی ہو جاتی ہے, سب نہیں بہت سو کے واقعات آتے ہیں, بھائی پینے پلانے کا معمول ہے اور کیا ہے, اور لڑکیوں سے دوستیاں, وہاں جو ہے نا تقویٰ جو مکمل نیم ہوگا وہ بچتا ہے. یورپ امریکہ میں جو تھوڑا سا گڑبڑ ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہوتا, وہاں کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. پھر تو اس لیے بھائی دین کو نعمت سمجھو, دین کو فضیلت سمجھو. شادیوں میں سب سے پہلے دین دیکھا کرو. تو میں یہ کر رہا تھا, خاتون نے شرعی پردہ کر لیا, وہ ڈرتی ہے میرے رشتے آنا بند ہو جائیں گے اور میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا کیا اعلان ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے نا گناہ کرنے سے جو مصیبت سے میں نکلوں گا, مصیبت سے نکلے گا نہیں پھنسے گا, جو بچے گا گناہ سے یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ کھول دیں گے. تو ایسی خواتین کو رشتے کی مشکلات نہیں ہوتی, وقتی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن جب ان کو رشتہ ملتا ہے تو وہ اچھا ملتا ہے. دیندار لوگ آتے ہیں, پردے والی لڑکی سے تو وہی شادی کرے گا نا جو گھر کا ماحول اچھا چاہتا ہے, تو وہ خود بھی تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے تو چاہے گا. لیکن جس کو دوسروں کی بیویاں دیکھنے کا شوق ہو, وہ اپنی بیویاں بھی کو بھی پردہ نہیں کراتا, وہ پھر وہ کہتا ہے بس لائف کو انجوائے کرو, کیا پردہ وردہ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ پھر اتنا انجوائے کرتا ہے کہ جہاں وہ آپ پہ پابندی نہیں لگا رہا, وہ پھر دوسروں کی خواتین کو بھی دیکھتا ہے. اور جو آدمی اپنی بیوی کو پردہ کراتا ہے, وہ دوسری خواتین کو دیکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بیوی کہتی ہے ہمیں تو چھپا دیا سب سے اور خود سب کو دیکھتے پھر رہے ہو. ایسے کیسز بھی میرے سامنے آتے ہیں, وائف کہتی ہے میرے میاں نے اتنا سخت پردہ مجھے کرایا ہوا ہے, لیکن جب ان کی کزنیں آتی ہیں تو خوب گل گپاڑے چلتے ہیں, مجھے غصہ آتا ہے, میں کہتی ہوں مجھے پردہ, اور خود کزنوں سے جناب خوب دوستیاں اور خوب گپیں چل رہی ہیں, یہ کون سا اسلام ہے. تو شوہر کو شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی یہ یک طرفہ تو نہیں ہے, جب وہ اس کو پردہ کرا رہا ہوں تو تھوڑا مجھے بھی اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور جو بے دین ہوگا وہ تو فری ہوگا, وہ کہے گا بیگم تم بھی انجوائے کرو, میں بھی انجوائے کر, کیا ہے تم بھی میرے کزنوں سے ملو تو میں بھی تمہاری کزنوں سے ملتا ہوں. تو عورت کو آپ کے کزن سے ملنے میں مزہ نہیں آئے گا, آپ کو اس کی کزنوں سے ملنے میں بہت مزہ آئے گا. کیونکہ مرد تو عورتوں کو دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آپ اور میرے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ تو ہوتے ہی ہیں, عورت کی فطرت نہیں ہے یہ. عورتیں چاہتی ہیں ہمارا میاں یہ کام نہ کرے, صرف ہمیں دیکھے, ہمارے علاوہ کسی کو نہ دیکھے. اس سے عورت کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے اگر آدمی دیندار نہ ہو. تو تقوی کا سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے میرے بھائی, توکل کا, کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ان کو فوراً چھوڑ دے, اور اللہ پر اعتماد کرے کہ جس مصیبت میں پڑنے کا مجھے ڈر ہے, میرا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچائے گا. یہ توکل کرے اللہ پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے اللہ نے بشارت کیا فرمائی, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں تو دو خطرے ہوتے ہیں آپ کو, عزت جانے کا اور دولت جانے کا. بینک کی جاب آپ نے چھوڑ دی, عزت بھی گئی دولت بھی گئی, اور لڑکی نے پردہ کر لیا عزت بھی گئی. اور جب عزت جاتی ہے نا تو دولت کے وسائل اور ذرائع بھی کم ہو جاتے ہیں, جاب کرنا مشکل ہوگا اس کے لیے. پردے والی خواتین کے, پردے والی خواتین کو جاب ملتی بھی ذرا مشکل سے, ٹھیک ہے نا. تو اور ویسے بھی شریعت عورت کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کرتی, عورت شریعت چاہتی ہے گھر کی چار دیواری میں رہے عورت. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا. خواتین پیسے کی لالچ میں جاب کرتی ہیں, لیکن شادی لالچی آدمی سے ہوتی ہے, وہ خرچے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اپنی محنت کرنی پڑتی, اپنا کمانا پڑتا ہے. اور اگر آپ جاب نہیں کرتی, جاب لیس ہیں, یا سرے سے جاب آپ نے کی نہیں ہے, تو شریف آدمی شادی کرے گا. جس کا دل بڑا ہوگا اس کا یہ نظریہ ہوگا کہ بھائی میں نے بیوی کے ہاتھ کی کمائی نہیں کھانی, بلکہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا جو میرا گھر سنبھالے, کما کے میں کھلاؤں گا. تو فری میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کو اتنا ملے گا, ساری ذمہ داری مرد اٹھائے گا اس کو. تو اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ نے اسے ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائی ہے جہاں سے اس کا واقعی گمان بھی نہیں ہوتا. ایک عالم تھے, انہوں نے ہمارے شیخ و مرشد سے کہا کہ حضرت میں نے فلاں ملازمت بھی چھوڑی, فلاں بھی چھوڑ دی, اور فلاں میں بھی حرام کا خطرہ تھا, میں نے چھوڑ دیا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو بھوکا مر جاؤں گا, اللہ نے مجھے روزی عطا فرمائی. پھر وہ فرمانے لگے کہ مجھے حیرانگی اس پر ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ہوتا کل میرے پاس کھانے کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ایسا کوئی انتظام ہو جاتا ہے, ایسی جگہ سے پیسہ آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے انتظام. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی روزگار کیوں نہیں مل جاتا. تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی کی وجہ کے بعد جب پیسہ آتا ہے نا, تو وہ ایسی ہی جگہ سے آتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا, اور اس میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی قدرت سے تجھے کھلا رہا ہوں. اگر باقاعدہ بزنس شروع ہو جائے پھر تو انسان کی نظر بزنس پہ چلی جائے گی نا, تو اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایسی جگہ سے کھلاؤں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی, ان کے پاس ایک انگریز آیا. یہ وہ وقت تھا جب علماء کو ہندوستان میں قتل کیا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا. تو اس وقت آپ نے سنا ہوگا علماء سے تاریخ کی کتابوں میں کہ دیوبند کے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی, اس بنیاد پر کہ بھائی یہاں کے جو حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں گے, کیونکہ علماء نے دیکھا کہ اگر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف نہیں کیا تو ہندوستان سے علم ختم ہو جائے گا. اب علماء نے کیا کیا, وہ علماء اگر بزنس کرتے, کاروبار کرتے, ملازمت کرتے تو پھر مدرسہ نہیں چلا سکتے تھے وہ, تو انہوں نے ساری دنیا کے سارے کام چھوڑ کے درس تدریس شروع کر دی, اور طلبا کو بھی یہ ہدایت تھی کہ جس نے کمانا ہے وہ یہاں پڑھنے کے لیے نہ آئے, وہ آئے گا جو اصحاب صفہ کی طرح, جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن ثابت, اور یہ جو اصحاب صفہ تھے نا جو کماتے نہیں تھے, بس صفہ کے چبوترے پہ آگے بیٹھ جاتے تھے کہ نبی سے کوئی بھی علم کی بات سیکھیں, اور رزق میں کس پر توکل کرتے تھے, اللہ پر. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام آدمی کے لیے ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کے مولوی صاحب کے پاس آگے بیٹھ جائے اور کوئی کام دھندا نہ کرے اور بولے کھلانے والا کون ہے, اللہ ہے. یہ جائز نہیں ہے. ان حالات میں جائز اس لیے تھا کہ مجبوری تھی, اگر یہ کمانے کی فکر کرتے تو تدریس اور علم حاصل کرنا یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا. ایک مجبوری کے اوقات, مجبوری کے جو ہے نا احکام الگ ہوتے ہیں, ایک نارمل حالت کے احکام الگ ہوتے ہیں, عام حالات میں جائز نہیں ہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ دیں. تو مجبوری میں یہ کام کیا, اب وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا نا مجبوری میں, کیا کرتے بےچارے, یہی کرنا پڑا کہ بھائی پیٹ کاٹو کھلائے گا اللہ. تو اس زمانے کے طلبہ جو تھے ان میں بھی بڑا توکل تھا, اب تو مدارس میں الحمدللہ اتنا کھانے پینے کا انتظام ہے کہ طلبہ کو پتا ہوتا ہے کہ دوپہر کھانے میں کیا پکے گا, رات کھانے میں کیا پکے گا, صبح ناشتے میں کیا ملے گا. اس وقت نہیں پتا ہوتا تھا شام کو کھانے کو کچھ ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا. اساتذہ کا بھی ایسی قربانی اور طلبہ کی بھی. تو ایک دفعہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, انگریز جو ہے نا یہ بڑے محقق ہوتے ہیں, یہ ریسرچ بہت کرتے ہیں, وہ آیا گورا ان سے ملنے کے لیے, کہا کہ آپ کتنی کتابیں پڑھاتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں 20-25 کتابوں کے نام لیے, بڑی مشکل مشکل کتابیں صبح سے لے کے رات تک پڑھاتے تھے. کہا ان کتابوں کو ٹیچنگ کے لیے پہلے آپ کو اسٹڈی بھی کرنا پڑتی ہے. انہوں نے کہا ایک رات کو میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, اور بڑے مشکل اسباق. کہا سارا دن تو آپ پڑھتے رہتے ہو, پڑھاتے رہتے ہو, گھر کیسے چلتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, آپ کا گھر کیسے چلتا ہے. انہوں نے کہا اللہ چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کون چلاتا ہے, وہ بھی کوئی انتظام اللہ کیسے کرتا ہے, کیسے آتا ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں سوچتے کیسے آتا ہے, بس اتنا پتا ہے کہ آتا ہے. جب اللہ کے لیے فارغ کر لیا اپنے آپ کو, بس اللہ کھلائے. انگریز بڑا متاثر ہوا, اور پھر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انٹرویو لے کے کہتا ہے اس سے میں اجازت چاہتا ہوں. گوروں کی عادت ہوتی ہے, بلکہ ہر اچھے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی وہ کہیں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو میں نے اتنی دیر بعد بھی کچھ ہدیہ ان کو میں دے دوں, کچھ گفٹ دے دوں ان کو. تو وہ گورے نے جاتے ہوئے 10 روپے نکالے, اس وقت 10 روپے کی بڑی اہمیت تھی. اس نے کہا یہ میں آپ کی خدمت میں کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ رکھ لیا اور کہا کہ دیکھا پتہ چل گیا اللہ کیسے کھلاتا ہے. ٹھیک ہے, تیرے دماغ میں اللہ نے ڈال دیا کہ جاؤ جا کے اس سے انٹرویو لو اور 10 روپے پکڑا کے واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ اس طرح سے کھلاتے ہیں, ہو گیا انتظام. گفٹ کے بارے میں تو اصول ہے نا کہ اگر دینے والا آپ کی عزت کے لیے دے رہا ہے اور آپ کو دینے والے کے اخلاص پر یقین ہے تو وہ لینا جائز ہے, وہ اللہ کی طرف سے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ نیچا دکھانے کے لیے دے رہا ہے, یا یہ تو نہیں دے رہا نیچا دکھانے کے لیے لیکن آپ کے دل میں لالچ ہے, آپ کو پتا ہے چلو 10 روپے یہاں سے آگے, اب کل کیپٹن صاحب آئیں گے گورے کے, بھی تو عام فوجی آیا کل وہ 100 روپے لے کر آئے گا, یہ دھندا ہی چل رہا ہے بس اب بیٹھ گئے, یہ پھر طبیعت میں لالچ کی علامت ہے. پھر یہ ہدیہ قبول کرنا پھر مسترد کر دینا چاہیے ہدیہ. تو کیونکہ یہ لالچی, یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا, ان کے سارے اسی طرح ہدیوں سے چل رہے ہوتے ہیں, بکرے آ رہے ہیں. آج ایک آدمی کا فون آیا, ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب ہیں وہ جن اتارتے ہیں, لیکن جب آخری جو عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہدیے میں بکرا لے کر آؤ. میں تو آپ کو پتا ہے میں تو عاملوں کی اور روحانی اور یہ اس طرح کی جب بات آتی ہے تو پھر میرے دماغ میں ایک ایسی رگ ہے جو ایسی پڑکتی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا چل رہا ہوتا. میں نے کہا ایک نمبر کا فراڈی ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ دیوبندی ہیں اور ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ ہیں. میں نے کہا وہ فراڈی ہے, فراڈی, اس کے پاس نہیں جاؤ, وہ بکرے کھانے کے اس کو چسکے لگ گئے ہیں, دمبے اور بکرے. ایک پیر صاحب کے گھر کے باہر میں نے دیکھا سرگودا کے کجلے ہوتے ہیں نا, بڑے اونچے اونچے چکی والے, وہ روز کھڑے ہوتے تھے. میں نے کہا شاید ان کو بھی بکرے اور دمبے پالنے کا شوق ہے. ایک دن میں نے انٹرویو لیا کہ یہ کجلا کہاں سے, انہوں نے بتایا یہ فلانی نسل کا ہے فلانی. مجھے کیونکہ جانوروں کا ایک شوق ہے تھوڑا سا, تو میں نے ادھر انٹرویو لے کے میں چلا گیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں روزانہ نئی نسل کا بکرا کھڑا ہوا ہے, جس کو جو پالتا ہے وہ تو ایک مہینہ تو چلا ہے نا. پتا چلا کہ یہ حضرت جی کے پاس روزانہ نذرانے آتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے پاس تو کوئی مرغی بھی نہیں کبھی لے کر آیا نذرانے کی. تو میں نے کہا بھائی ان کی حضرت کی کیا خصوصیت ہے کہ روزانہ ماشاءاللہ اتنے موٹے موٹے کجلے اور بکرے اور دمبے, ماشاءاللہ یہ کیا ہے کہ روزانہ نذرانہ آ رہا ہے. بھائی ہم بھی وہی پڑھ لیتے ہیں, اگر ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے کوئی ایسی یونیورسٹی سے کورس کیا ہے علم کا تو ہم بھی وہیں چلے جاتے ہیں. تو میں نے ذرا میں نے کہا کہ یہ دم کرتے ہیں, پھونک لگاتے ہیں, روحانی علاج کرتے ہیں اور پیسے نہیں مانگتے. خوشی میں لوگ کیا دے کے جاتے ہیں؟ بکرا. اب ایک رواج پڑ گیا کہ بھائی ان کے پاس جاؤ تو بکرا لے گئے, مزے ہیں خدا کی قسم. ٹھیک ہے نا, منہ میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ روز تازہ تازہ کجلا اس کی چربی میں, دمبے کی چربی میں گوشت پکا کے کھاؤ بڑا مزہ آتا ہے. دمبے کی جو چربی ہے نا چکی, گھر میں خواتین کو دمبے پورا لا کے دو, ابھی بکرا عید آنے والی ہے, پورا دمبا کاٹ کے دو ان کو اور بولو کہ الگ سے تیل نہ ڈالیں. ہمارے یہاں چونکہ رواج نہیں ہے نا, اس لیے آپ کبھی کر کے دیکھیں, اسی کی چربی میں پکائیں گوشت, کتنا مزہ آئے گا آپ کو کیا بتاؤں. اور طاقت بچوں کو کھلائیں گے ایسے گول دمبے جیسے ہو جائیں گے بچے آپ, اور ہضم بھی ہوگا. یہ جو دمبے کی چربی ہے نا یہ ہضم جلدی ہو جاتی ہے, اور وہ بیماریاں بھی نہیں ہیں جو یہ جو ہم آئل اور مختلف قسم کے کھا رہے ہیں. مزہ بھی, طاقت بھی, توانائی بھی, سبحان اللہ. تو فری میں مل رہے ہیں روحانی علاج, یہ ہے روحانی علاج والوں کے فائدے. تو خیر, تو بھائی کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے, اب آپ کہہ سکتے ہیں ان کو بھی تو روزی مل رہی ہے. روزی تو میرے بھائی قارون کو بھی بہت مل گئی تھی. ایک روزی وہ ہوتی ہے جو برکت والی ہوتی ہے, اور ایک روزی وہ ہوتی ہے جو ہمارے سابق صدر کو ملی تھی. ٹھیک ہے نا, تو حرام کی روزی میں برکت نہیں ہوتی, لذت نہیں ہوتی. آپ خون پسینے کی کمائی سے ایک فارمی مرغی خرید کے کھاؤ گے نا, اس سے اس میں اللہ لذت رکھے گا. اور آپ حرام کی کمائی سے پورے پورے دمبے کھا جاؤ, اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں رکھتے. یہ برکت کیا چیز ہے, میں تھوڑی سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں, پھر بات آج میں جلدی ختم کروں گا. برکت کیا چیز ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی. لوگ کہتے ہیں یہ برکت کیا ہے بھائی, ایک کلو گوشت پکا ہوا ہے تو وہ بھی ایک کلو ہے حرام کا ہو یا حلال کا ہو, بات تو ایک ہی ہے, فرق ہے. برکت کہتے ہیں تھوڑی چیز میں خیر کثیر, چیز تھوڑی ہو کوانٹیٹی کے لحاظ سے مگر اس میں بھلائیاں بہت زیادہ ہوں. اس کی مثال ہے, آپ نے 1,00,000 روپے کہیں حرام کمائے, اس 1,00,000 سے کیا کچھ آ سکتا ہے. آپ اس سے پھل بھی لے کر آئے, فروٹ بھی لے کر آئے, سبزی بھی لے کر آئے, گوشت بھی لے کر آئے, بہت ساری چیزیں لے کر آئے. وہ چیزیں کھانے کے بعد آپ کیا ہو گئے, بیمار. اور اب آپ کا خرچہ کتنا ہے, 2,00,000 کا اس بیماریوں کے علاج پہ. تو یہ 1,00,000 روپے سے چیزیں تو بہت آ گئیں مگر اس 1,00,000 سے برکت نہیں ہوئی. یہ 1,00,000 آپ کے 2,00,000 کا ذریعہ بن گیا, 2,00,000 خرچ کروانے کا ذریعہ بن گیا, بیماریاں الگ. اور ایک ہے کسی نے آپ کے پاس 10 روپے آئے خون پسینے کی کمائی سے, آپ وہ 10 روپے جیب میں لے کے نکلے کہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے 10 روپے کی آدھا کپ چائے پیتا ہوں, پوری چائے بھی نہیں آتی 10 روپے سے, آپ کا خیال کیا بھائی اس سے یہی آئے گا ایک کپ چائے بمشکل. آپ ہوٹل پہ گئے چائے منگوائی آپ نے, اتفاق سے وہاں کوئی جان پہچان والا مل گیا, آپ کی اس سے گپ شپ شروع ہو گئی. ہوٹل پہ گئے کیوں تھے آپ؟ اس لیے کہ آپ کی جیب میں 10 روپے تھے, جان پہچان ہو گئی, اور بھائی کہاں اچھا فلاں چوڑے میں تو مجھے بھی کمپنی میں ایک بندے کی ضرورت ہے, آپ کیا خیال ہے آپ اگر آ جائیں وہاں؟ اس نے آپ کی کیا ہوتا ہے سی وی یو ہے بھائی, سی وی یو تو یہ وہ ہے ڈیفینس کے ساحل سمندر کو کہتے ہیں, وہ جو پورا آپ کا سی وی وہ منگوا لیا آپ کی. بالآخر کیا کیا کہ بھائی اچھا ایک تعلق والا بندہ نکل آیا نا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تعلق دار آدمی نکل آیا آپ کا, اس نے آپ کو بلوا لیا, آپ کی جاب لگ گئی, اس سے جاب لگی اچھی, آپ کی شادی بھی ہو گئی, آپ کے بچے بھی ہو گئے ماشاء اللہ, اور اتفاق سے چائے کے پیسے بھی اسی نے دے دی, وہ 10 روپے لے کر آ گئے. اب اس 10 روپے نے آپ کی زندگی بنا دی کہ نہیں بنا دی؟ یہ 10 آپ کی جیب میں نہ ہوتے تو آپ ہوٹل نہ جاتے اور فلاں آدمی سے آپ کی ملاقات نہ ہوتی اور آپ کو جاب نہ ملتی اور شادی نہ ہوتی اور بچے نہ ہوتے, سارے کام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب کہنے کو تو یہ کیا ہے 10 روپے, لیکن اس نے آپ سے ایسے کام کروا دیے کہ اس میں اللہ نے بہت ساری برکتیں رکھ دی اللہ تعالی نے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ ایسے تو لاکھوں طریقے ہو سکتے ہیں, درجنوں راستے ہو سکتے ہیں, ذرا سی دائیں بائیں سے انسان کی قسمت بگڑتی بھی ہے اور سنورتی بھی ہے. آپ کھانا کھاؤ, وہی کھانے میں ایک جرثومہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی برباد کر دیتا ہے, ہیپاٹائٹس بی ہو جاتا ہے, سی ہو جاتا ہے, گردے خراب ہو جاتے ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, اور وہی کھانا آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو برکت اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں بھائی؟ جو حلال تھوڑا ہو مگر حلال ہو اس میں اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے, اور زیادہ ہو مگر حرام ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے نحوست رکھی ہے. برکت کی اپوزٹ آتی ہے نحوست. 1 لاکھ مل گئے مگر وہ لاکھ کیا تھے؟ منحوس تھے, اس میں برکت نہیں تھی. وہ آپ کے گھر میں آئے اور اس سے کیا آنا, وہ بیماریاں لے کر آئے ہیں ساتھ میں, وہ غربت لے کر آئے ہیں, دیکھنے میں دولت لگ رہی ہے مگر وہ اپنے ساتھ غربت کو کھینچ کے لا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو وہاں توکل کرنا فرض ہے اور اسباب اختیار کرنا حرام ہے جہاں اسباب اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہے. البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں مگر کسی ضرورت کے وقت شریعت ہی نے ان کو حلال قرار دے دیا ہوتا ہے, وہ اسباب اس میں داخل نہیں ہیں. سود کھانا تو ہمیشہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا, اور بینک کی جاب تو بہرحال ہمیشہ حرام, انشورنس کی جاب ہمیشہ حرام, لیکن کچھ حرام کام ایسے ہیں جو ضرورت کے وقت حرام ہی نہیں رہتے, ان کو پھر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. جیسے رشوت دینا اور لینا, رشوت لینا تو ہمیشہ حرام ہے لیکن دینا اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے. جو حدیث میں آتا ہے رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو دینے والا اس وقت جہنمی ہے جب کسی دوسرے کا حق مار رہا ہو رشوت دے کے. گورنمنٹ کی ایک جاب آئی ہے, ویکینسی ہے, آپ کو پتا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں, اس سیٹ کا میں اہل نہیں ہوں, لیکن پیسے کھلا کے اس سیٹ پہ آپ قبضہ کر لیتے ہو. یہاں دینا بھی حرام اور جو لے رہا ہے لینا بھی حرام. اس سیٹ پہ آپ قبضہ کریں گے, آپ نے حرام راستے سے اس سیٹ کو حاصل کیا, اللہ اس میں برکت نہیں رکھے گا. لیکن ایک سیٹ ہے گورنمنٹ کی, اس کے آپ اہل ہیں, آپ ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سیٹ اسی کو ملتی ہے جو پیسہ کھلائے. آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں کھلاؤں گا, نہ اہل آدمی کھلا کے قبضہ کر لے گا اس پہ. تو یہاں رشوت دینا حرام ہے ہی نہیں, اس لیے یہاں توکل کا موقع نہیں ہے. بعض لوگ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, وہ سارے کاروبار چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار ہر جگہ ہی حرام ہے, ہر جگہ حرام ہے, کیسے چل سکتے ہیں, گھر میں بھی بچے بھوک سے مر رہے ہیں. کہہ رہے بھائی اللہ پہ توکل کریں گے, میں نہ رشوت دوں گا نہ میں رشوت لوں گا. ٹھیک ہے پھر بیٹھ جاؤ آرام سے. نہ وہ گورنمنٹ کی کسی جاب میں جا سکتا ہے, پرائیویٹ جاب میں بھی جانے میں رشوت دینی پڑ رہی ہے آج کل, کاروبار آپ رشوت کے بغیر کر ہی نہیں. ٹھیکیدار کو کہیں بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو پہلے کھلائے گا, پھر این او سی اس کو ملے گی. اس کے بعد وہ اگر وہ کھلائے پلائے نہ کرے, وہ ایک اپارٹمنٹ تو دور کی بات, ایک جھونپڑی نہیں بنا سکتا. ٹھیلا لگانے والے کو پہلے رشوت کھلانی پڑتی ہے. تو یہ تو سارے جائز ذریعے ہیں نا, جہاں رشوت خوروں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. تو شریعت کہتی ہے ان کو گناہ ملے گا کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں, آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. تو اسی طرح کسٹم میں جو سارا کاروبار ہو رہا ہے, جو باہر سے کنٹینر آتے ہیں, جب تک کسٹم کے آفیسر کے منہ میں ہڈی نہ ڈالی جائے وہ کنٹینر کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے. اب آپ تبلیغ میں چلے لگا کر آئے تھے, آپ نے کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, لہٰذا میں رشوت دوں گا نہیں. کچھ بھی ہو جائے تو کنٹینر آپ کا کیا ہوگا, کھڑا 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 کھڑ جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا, وہ واپس جانا پڑے گا. اس لیے تبلیغ میں جو وقت لگا کے آتے ہیں نا, تبلیغ والے کہتے ہیں مسائل کس سے پوچھو. یہاں آپ نے فضائل کا علم تو سیکھا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, یہ بالکل 100% درست ہے, اللہ سے ہوتا ہے, لیکن کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے یہ کون سا علم ہے, یہ مسائل کا علم ہے. پہلے کسی مفتی سے پوچھیں کہ یہ توکل کا موقع ہے بھی یا نہیں ہے, عالم پھر آپ کو بتائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اس کا موقع نہیں ہے, تو آپ کو وہ کوئی کاروبار ہی نہیں کر سکتے آپ. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, دیندار لوگ ہر چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے بعض چیزیں, اس کی مثال ایسے جیسے عورت کے چہرے کا پردہ, عورت پر چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے. لیکن ایک دفعہ میرے پاس سوال آیا کسی خاتون کا, شادی شدہ تھی, دو تین بچے بھی تھے ان کے. وہ کہنے لگی کہ میرے سسرال میں اتنی سختی ہے, میں چہرے کا پردہ کرتی ہوں اپنے دیوروں سے اور رشتہ داروں سے, مگر اب میرے میاں نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی ہے کہ تو نے اگر میرے بھائیوں سے پردہ کیا تو میں تجھے فارغ کر دوں گا, ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے پردہ کرنے کا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر پردہ کیا تو نے میرے بھائیوں سے تو کیا ہو جائے گا؟ کہہ رہی مجھے یقین ہے طلاق ہو جائے گی, میں کیا کروں؟ میں نے اس کو جواب لکھا, میں نے اس خاتون کو جواب لکھا کہ پردہ تو بہرحال ضروری ہے, لیکن اس شدید مجبوری میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ چہرہ کھول سکتی ہیں دیور کے سامنے مجبوری میں, کیونکہ طلاق کے بعد کیا ہوگا, کتنے مسائل ہو جاتے ہیں اس بچوں والی خاتون کے لیے. میں نے کہا اس چہرہ کھولنے کا گناہ آپ کے میاں کو اور آپ کے دیوروں کو ہوگا, آپ کو نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس نے, اب وہ دیندار خاتون تھی نا, اس نے فوراً, اس کو یہ ڈر ہوا کہ مولوی صاحب کہیں اپنی طرف سے تو نہیں بیٹھے بیٹھے. بعض علماء جو بے دین ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی مجبوریاں دیکھ کے شریعت ہی بدلنا شروع کر دیتے ہیں, شریعت ہی بدلنا. بھائی تین طلاقیں ہو گئیں, مجبوری ہے چلو ایک ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, مجبوری میں چلتا ہے. تو اس خاتون میں واقعتاً اللہ کا خوف تھا, اس نے دوبارہ سوال کیا اور کچھ دلائل بھی لکھے. اس نے کہا یہ کیسے جائز ہو گیا, جب چہرے کا پردہ عورت پہ فرض ہے تو مجھے تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا, اگر مجھے طلاق بھی ہو جاتی ہے تو میں گناہ کیوں کروں, میں برداشت کروں گی, طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں, اللہ کوئی دوسرا انتظام کر دے گا, میں برداشت کروں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مفتی صاحب آپ گناہ کی اجازت کیسے دے رہے ہیں مجھے, آپ میرے لیے گناہ کو حلال کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, کیا یہ ایسی مجبوری ہے کہ جس میں گناہ حلال ہو جائے؟ بات سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب میں نے لکھا, میں نے کہا ہم آپ کو گناہ کی اجازت نہیں دے رہے, گناہ ہمیشہ حرام ہی رہتا ہے, ایسی مجبوری میں یہ گناہ گناہ ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیوں گناہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ عورت کا ایک پردہ تو وہ ہے جو متفقن علیہ فرض ہے, سر کے بال چھپانا, گردن چھپانا, کلائیوں تک جسم چھپانا. چہرے کا پردہ جو فرض ہے نا عورت پر, وہ اس لیے فرض ہے کہ اس چہرے کھولنے میں عورت کے فتنے کا, مردوں کے فتنے کا اندیشہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ چہرے کا پردہ عورت پہ کیوں فرض ہے کہ بھائی چہرے پہ نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, فتنے کا خطرہ ہے نا, دیوروں کو بھی فتنے کا خطرہ اور عورت کو بھی فتنے کا خطرہ. تو اس کی بنیاد کیا رکھی ہے شریعت نے, فتنہ. یہ کوئی منصوص نہیں ہے کہ ہر حال میں ہے, ہر حال میں فرض نہیں ہے, یہ اس لیے فرض ہے کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے. جوان عورت کو چونکہ فتنہ ہوتا ہے اس لیے تمام جوان عورتوں پر چہرے کا پردہ فرض ہے, بوڑھی عورت کو چونکہ فتنہ نہیں ہوتا اس لیے سب کا اتفاق ہے کہ بوڑھی عورت چہرہ کھول سکتی ہے. تو اب اس کا مدار کس پر رکھا ہے شریعت نے, فتنے پر. اب ہم دیکھیں گے چہرہ چھپانے میں فتنہ زیادہ ہو رہا ہے آپ کے لیے یا کھولنے میں زیادہ ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی؟ کیوں نہیں آ رہی اتنی فضا سے؟ اب آپ اگر چہرہ چھپاؤ گی، چہرہ کھولو گی تو فتنہ کیا ہے؟ دیور بد نظری ہو سکتی ہے، یہ بھی فتنہ ہے، مگر چھپانے میں فتنہ کیا ہے؟ اس سے کئی گنا زیادہ، وہ کیا آپ کو طلاق ہوگی، طلاق ہونے کے بعد بچے رولیں گے، بچے رولنے کے بعد پھر عورت بھی جوان ہے، اس میں بھی اللہ نے شہوت رکھی ہے، عزت گزرنے کے بعد اس کو بھی تو مرد کے خیالات آ سکتے ہیں، ابھی مسئلہ صرف چہرے کا تھا، بعد میں عزت داؤ پہ لگ جائے گی، اس کے اندر جب عورت میں بھی برائی کے خیالات آ سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کسی مرد سے ناجائز تعلقات ہی ہو جائیں، ابھی تو چہرے کے مسئلہ ہو رہا ہے اور بعد میں پوری عزت کا جنازہ نکل جائے، طلاق یافتہ عورت، جوان عورت کے لیے طلاق کے بعد گھر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، اس کے بھی دل جو ہے نا وہ مائل ہو سکتا ہے گناہ کی طرف، تو یہ بڑے گناہ کا، اس سے بھی بڑے گناہ کا آپ کو بھی خطرہ اور بچوں کا بھی مسئلہ ہے، اس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اس چھوٹے فتنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہی نہیں ہے جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خواتین چہرہ چھپاتی ہیں وہ کھولنا شروع کر دیں، سسرال کی ٹینشن ہر گھر میں ہوتی ہے، سسرال والے کبھی نہیں پردہ کرنے دیتے، میرا مقصد بتانے کا یہ کہ یہاں تک اگر نوبت پہنچ رہی ہے خدا نہ خواستہ گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہے، پھر مفتی اجازت دے گا کہ بھائی ایسی سخت مجبوری میں آپ چہرہ کھول سکتے ہو، ان گدھوں کے سامنے، نالائقوں کے سامنے جو عورت کی دین کو برداشت نہیں کر رہے مگر اپنی تھوڑا سا کلچر پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے عورت کا دین کا جنازہ نکل جائے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خود سے فیصلے نہ کیا کریں، جب کسی مجبوری میں پڑ جائیں تو بعض دفعہ وہ کام حرام ہی نہیں رہتا، جبکہ بینک کی جاب بہرحال حرام رہے گی، چاہے آپ چھوڑنے میں غربت کا خطرہ ہو یا نہ، وہ پھر بھی حرام، اس میں اجازت نہیں دیتی شریعت کہ آپ کرتے رہیں، وہ اجازت نہیں ہے، یہاں اسی طرح عورت سر کے بال نہیں کھول سکتی چاہے مجبوری کیوں نہ ہو، وہ تو سطر میں داخل ہے، وہ تو آپ کو بہرحال ڈھانکنا پڑے گا، جسم نہیں کھول سکتی دیور کے سامنے کہ بھائی طلاق کا خطرہ ہے، ہو جائے طلاق، آپ کو اس کے سامنے جسم کھولنے کی اجازت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بدکار آدمی ہو کسی عورت سے زنا کا مطالبہ کرے اور کہے اگر تو نے میری یہ بدکار خواہش پوری نہیں کی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گا، بھی دلوا دو طلاق، یہاں توکل کرنا فرض ہے، لیکن چہرے کا پردہ چونکہ فتنے کی وجہ سے ہے تو اگر چہرہ چھپانے میں فتنہ زیادہ ہو رہا ہے کھولنے کی گنجائش ہے، اور جہاں کھولنے میں فتنہ ہے وہاں چھپانے کا حکم دیا جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں توکل جو ہے نا، بس میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں، تو خلاصہ یہ نکلا کہ توکل کے تین درجات ہیں، پہلا درجہ تو میں نے بتایا تھا کہ عام حالات میں تمام اسباب اختیار کرو اور نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، یہ، اور دوسری بات اس سے دو چیزیں مستثنا ہیں، نمبر ایک وہ اسباب جو حرام ہیں وہ اس سے خارج ہیں، وہ کسی صورت میں اختیار نہیں کرنے آپ نے، البتہ ایک یہاں پر ایک بات علمی نقطے کی کہ کچھ اسباب حرام ہوتے نہیں ہیں، لگتے ہیں وہ عام حالات میں حرام ہوتے ہیں، مخصوص حالات میں وہ حرام رہتے ہی نہیں ہیں، وہ اس سے قاعدے سے خارج ہیں، تو وہ علماء سے پوچھ لیا کریں۔ اب دوسرا درجہ توکل کا جو پھر اگلے ہفتے سے بتاؤں گا، کچھ اسباب ایسے ہیں جو اختیار کیے تو جائیں گے مگر ان میں غلو نہیں ہوگا، اعتدال، صحیح ہے نا، کمانا ہے، علاج کرنا ہے، کھانا ہے، بیوی بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی ہے، ان میں اعتدال، ان میں یہ نہیں کہ شادی کرنی ہے، اب اسباب کیا ہے، دپل میں نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے لے آؤ، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں جو نکلے گی دیکھا جائے گا، ممکن ہے وہ کوئی چور نکلے، پھر کہ میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا، اللہ بس آنکھ بند کر کے کر رہا ہوں، تو ہے بنانے والا، اچھی بیوی بھی دینا تیرے اختیار میں، نالائق دینا بھی تیرے اختیار میں، توکل کیا یہ کیا نکلی، اور اتنا تجسس بھی نہیں کہ جیسے آج کل کرتے ہیں، آٹھ آٹھ سال ہو گئے اپنے مطلب کی ان کو مل ہی نہیں رہی، یہ بھی غلو ہے، ایک اعتدال سے تھوڑی سی انکوائری کر لی، ہاں باقی کس پہ نظر کرنی ہے، اللہ، جاب کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے، اسی طرح جو ہے کمانا، کتنی دیر دکان پہ بیٹھنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے دکان پہ، اس کے بعد کس پہ توکل کرنا ہے، شٹر گرا کے آ جانا ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا، اتنی دیر جس میں بیوی بچوں کو وقت بھی دے سکو، اپنی صحت بھی ہو اور کچھ تفریح کے مواقع بھی مل جائیں، اس سے زیادہ کاروبار میں ٹائم نہیں لگانا، گورا تو لگائے گا، دن رات ایک کر دے گا، پیسہ کمانا ہے، شریعت کہے گی نا نا نا، پیسہ کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. تو دکان پہ اتنا بیٹھو جتنی صحت اجازت دیتی ہے اور جتنی جس سے آپ کی جو دوسری زندگی ہے اس میں خلل واقع نہ ہو. بالکل گدے بن کے کمانے کی فکر میں لگے رہنا, اوور ٹائم بھی لگا رہے, رات کو 12-12 بجے گھر آ رہے. آتے ہی ایک صاحب نے بتایا, وہ روزانہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, کہتے ہیں کہ میں میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑے ہو رہے ہیں. کہہ رہے میں جب رات کو آتا ہوں تو سو رہے ہوتے ہیں, صبح جب جاتا ہوں تو اسکول جا چکے ہوتے ہیں. تو بس میں روز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سوتے ہوئے میں ان کی زیارت ہوتی ہے. تو پہلے پچھلے سال اتنے سے تھے, وہ اب اتنے ہو گئے. بس اتنا میرا اپنے بچوں سے تعلق ہے. تو کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا بھائی؟ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کھلاتا کون ہے, میری جاب اور میرا کاروبار مجھے کھلاتا ہے. اگر اس کی نظر اللہ پہ ہوتی تو یہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ان کے حقوق بھی ادا کرو. اللہ نے کہا اپنی صحت کا خیال بھی رکھو, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا چہل قدمی بھی کر لیا کرو, کبھی انڈا موڑ کی سیر بھی کر کے آ جایا کرو, صحیح ہے نا. کبھی کچھ گٹکا چھٹکا بھی لوگوں کے ساتھ, گٹکا تو نہیں کھانا چاہیے لیکن بیٹھ گئے تھوڑا سا ہنس بول بھی لیا کرو, اور تھوڑی سی تفریح بھی ہونی چاہیے. جتنا کما لیا کما لیا, نہیں کمایا تو کوئی بات نہیں, جن نے کما لیا وہ کون سا زندہ ہے, وہ بھی تو مر جائیں گے نا. زیادہ گدے بنو گے تو جلدی مرو گے. تو یہ تیسرا درجہ ہے جو انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 3 دن لگائے ہیں تبلیغ میں اور مجھے 40 دن نہیں لگانے دے رہے, جس کی وجہ سے میں گناہ کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہوں. اس صورت میں کیا میرا ندیال اور دریال, یعنی دیکھو جس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے 40 دن کی جماعت میں نہیں گیا تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا, تو اس کے لیے جانا فرض ہے. نہیں جائے گا گناہگار ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ گناہ سے بچنا ضروری, اپنی اصلاح ضروری. اب اس کو پتا ہے کہ میں نے سیروزہ لگایا, اللہ نے میرے اندر اتنی تبدیلی پیدا کی ہے اور وہ تبدیلی پہ میں قائم نہیں رہ پا رہا اور آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں, تو اس پر کیا ضروری ہے؟ جیسے چلے کے لیے اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا تو اس ارادے کی تکمیل اس پر فرض ہے. اور جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس میں پھر کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں. یہ بھی توکل کی بات ہے, پھر دیکھا جائے گا. جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر گھر والے کہتے ہیں پہلے بہن کی شادی ہوگی پھر تمہارا سوچیں گے, اور بہن کہتی ہے کہ میں پہلے پڑھوں گی اور مجھ سے چھوٹی اور اس کا کورس مکمل ہونے میں 3 سال لگیں گے اور میری عمر 25 سال ہے اور مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا. کر لو بھائی, کون منع کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, باپ پر بیٹے کی شادی پہ خرچہ واجب نہیں ہے, یاد رکھنا. باپ کو اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ بیٹے کو شادی سے روک لے. باپ اگر بیٹے سے کہنا ابھی شادی نہیں کرنی تو بیٹے پر باپ کی اطاعت واجب نہیں, پھر بھی کر سکتا ہے وہ. اس معاملے میں شریعت میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے, لیکن یہ جب ہے جب سارا کام بہو کھلائے گا بھی اپنے خرچے پہ, رکھے گا بھی اپنے خرچے پہ, سمجھ میں آ رہی ہے. اور شادی کے موقع پہ جو خرچہ ہوگا وہ بھی کس کا ہوگا. تو اگر کوئی کسی نوجوان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ الگ گھر بیوی کو لے کے دے سکتا ہے, 1 کمرے کا 2 کمرے کا فلیٹ یا جو بھی جو حساب ہو کر سکتا ہے, اور اس میں راشن پانی کا انتظام کر سکتا ہے, تو وہ کر لے. کر لے, ابا کو بتاتے, ابا ہو گئی, آپ کر نہیں رہتے, مجھے گناہ کا خطرہ تھا, میں نے کر لیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو نوجوان کر رہے ہوتے ہیں, ایک دھیلا بھی نہیں ہوتا, نہ گھر کا انتظام, ابا سے کہتے ہیں میری کرا دو, ابا کے خرچے پہ لا کے اس کو ڈال دیں. ابا پہلے تمہارے خرچے اٹھا اٹھا کے آتے ہوئے ہیں, وہ تمہاری بیوی کا بھی اٹھائیں. تو یہ واجب نہیں. اگر البتہ باپ اگر سمجھتا ہے میرا بیٹا نیک صالح ہے, وہ بوجھ نہیں بنے گا میرے اوپر پڑھائی مکمل کر کے اپنی وہ تعلیم, تو پھر باپ کو چاہیے کہ اپنے خرچے پہ کرا دے, اس میں ثواب ہے. لیکن ہر ایک اولاد کے بارے میں مشورہ نہیں دیتا, اولادوں کی قسمیں ہیں, بعض جو ہے نا پھر مصیبت بن جاتے ہیں. ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی کرا دی اپنے خرچے پہ, بچے کے مزے آ گئے, اب اس کو نہ جاب کی ضرورت ہے, کیونکہ شادی بھی ہو گئی, اس کے بچے بھی ہو گئے, جاب اور یہ ساری ٹینشنیں تو انسان اس لیے پالتا ہے نا کہ بھائی آگے نکاح بھی کرنا ہے, اولاد بھی ہوگی, گھر بساؤں گا. اب چونکہ ابا نے کر دی سارے کام, تو اب وہ کیا گٹکے پہ چل رہے ہیں, اس کے پیسے بھی ابا سے لیتا ہے. اس کا ابا میرے پاس آیا کہ میں عذاب میں آ گیا ہوں, اس کی شادی کرا کے اب اس کے بچوں کو بھی میں چھوڑ تو نہیں سکتا نا, بھوکا تو نہیں مرنے دے سکتا, اس کی بیوی کو بھی میں پال رہا ہوں, بہو ہے میری, بیٹی بن کے آئی ہے. تھا بڑا خاندانی آدمی, دیکھو بہو کو کیا سمجھ رہا ہے, بیٹی. کوئی اور ہوتا بہو کو بھی گھر سے نکال دیتا. جاؤ تو عزت دار لوگ بہو کو بیٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی جیسے ذمہ داری ہے تو میری بھی ذمہ داری ہے. تبھی پھر بہو بھی سسر کو باپ سمجھتی ہے. آج کل سسر صاحب بہو کے ذرا بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے, ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے بہو پر. تمہارا میاں دے گا تمہیں, میں نہیں. اور توقع کیا رکھتے ہیں کہ یہ مجھے کیا سمجھے, باپ سمجھے. اس نے دیکھا میرا باپ نے تو مجھے اتنا کھلایا ہے, تو وہ سسر بھی اگر کچھ کھلائی پلائی کرائے نا, کچھ خرچے اٹھا لیا کرے. بیٹا نالائق ہے تو سسر کہے کہ کوئی بات نہیں, میرا بیٹا نالائق ہے مگر میں تمہارا باپ ہوں نا, تمہیں انشاءاللہ عزت سے, بیٹے کی تو میں کھچائی کرتا رہوں گا, لیکن فکر نہ کرو میں جب تک زندہ ہوں کھلاؤں گا. تو پھر بہو بھی کیا سمجھے گی, سسر کو باپ سمجھے گی. تو وہ بیچارے عزت کے ساتھ بہو کو بھی کھلا رہے ہیں, اپنی بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, اور ان کا بیٹا ماشاء اللہ چرتی. تو میں نے کہا اس بچے کی شادی کرانے سے پہلے آپ مجھ سے پوچھتے, میں آپ کو خود اتنی شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا ہمیں اس قسم کی نہیں دیتے ہم, اس کے کچھ طریقے ہیں شادیوں کی ہم ترغیب دیتے ہیں, اس کے کچھ اصول ضابطے کے ساتھ. یہ نہیں کہ جو چرسی بھنگی اڑے شادی کرا دو اس کی. وہ تاکہ کیا یار, پہلے تو اس نیت سے چرس چھوڑنے کا ارادہ تھا کہ رشتہ نہیں ملے گا, رشتہ تو ہو گیا, بچوں اور لگائے گا بچہ بیٹھ گیا. تو ایسے لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں. میں نے کہا بہو کو سمجھائیں کہ بیٹا میں تمہیں گھر سے نکال نہیں رہا, صرف تمہارے میاں کو سمجھانے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ, کہ تم اور تمہارے بچے کو کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دوں گا, نیت نہیں ہوگی نکالنے کی, اور سڑک پہ بٹھا دوں گا, اور بیٹے سے بولوں گا جاؤ ان کو خود ہی پالو. تو پھر کچھ بیٹے کو خیال آئے گا, پھر وہ ابا سے معافی مانگے, ابا بس ایک مہینے تک کے لیے تو رکھ لو, میں جاب تلاش کر رہا ہوں, اگلے مہینے پھر نکال دو. ایک مہینہ ہو گیا بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے یہاں پہ, چل نکل. پھر بہو کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. اس کو پہلے بتا دو کہ میں یہ اندر اندر چل رہا ہے حساب کتاب, صرف میاں کو. اس طرح سے یہ انسان کا بچہ بنے گا, ورنہ یہ انسان کا بچہ یہ مفت کھورا لگ جاتا ہے نا انسان کے منہ کو, پھر نہیں ہوتا. میں نے اپنے موبائل کا اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور اس میں مجھ سے پیسے دینے کو مفت منٹ ایس ایم ایس مل رہے ہیں, مجھے یہ مفت نہیں, یہ حرام ہے. موبائل میں 2000-1000 لوگ رکھواتے ہیں, فری ایس ایم ایس ملتے رہتے ہیں ان کو, پھر وہ جب چاہیں 1000 واپس لے لیتے ہیں, یہ سود ہے جائز میں. اگر کوئی لڑکا بے نماز ہوئی اس کو لڑکی دے سکتے ہیں, یعنی کہ لڑکی بے نمازی اس کو دیکھو, جب لڑکی بے نمازی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو دیندار, دینداروں کو ترجیح دیا کریں. بے نمازی سے بھی نکاح ہو جائے گا مگر ترجیح کسے دیں, دینداروں کو. اس نے اللہ پہ اعتماد کیا ہے, پردہ کیا, نماز پڑھی, تو اس کا گھر پہلے بسنا چاہیے, سمجھ میں آ رہی بات. اور لڑکی دیں بے نمازی کو یا نہیں دیں, اس میں آج کل تفصیل ہے. اصل مسئلہ تو اس میں بھی وہی ہے کہ بے دین آدمی کو اپنی بیٹی دینا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. مگر وہی بات ہے کہ گناہ کیوں ہے, وہ فتنے میں پڑے گی, اس کی بے نمازی کے اثرات بیوی پر آئیں گے, اس کی بے دینی کے اثرات بیوی پر آئیں گے فتنے کی وجہ سے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک رشتہ آیا بے دین ہے, آپ کو پتا ہے اس کو اگر میں نے مسترد کر دیا تو اس جیسا دیندار میرے پاس نہیں ہے. شارٹ یہ چل رہے ہیں نا آج کل رشتے مارکیٹ میں, یہ چیز شارٹ ہے, چینی مارکیٹ میں شارٹ ہے. تو آپ کو گھٹیا کوالٹی کی بھی ملے گی, آپ لے لو گے, بولے گے یہ نہیں لی اس سے بھی گیا. تو آج کل لڑکی والوں کو مشکلات یہ ہیں کہ اگر وہ پوری سارے حساب کتاب دیکھے نا تو بندہ آرڈر پہ بنوانا پڑتا ہے, ملتا نہیں ہے, اور اگر ملے گا تو ضروری تھوڑی وہ آپ کی بچی سے شادی بھی کر لیں. تو ایسی صورت میں پھر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھ کے فیصلہ کرے, بھائی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت, کہ اگر اس کو میں نے مسترد کر دیا تو یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. اب بغیر نکاح کے زندگی پر بٹھا تو نہیں سکتے نا اس کو آپ. تو اب فی الحال میرے لیے یہی سب سے بہتر ہے, اللہ اسی کو ہدایت دے دے اسی نالائق کو, ٹھیک ہے نا, شاید اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. یہ مسائل ہوتے ہیں, اس لیے اگر کوئی دیندار آدمی اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کر رہا ہے تو بدگمان نہ ہوا کریں, یہ سوچ لیا کریں بھائی اس کے پاس فی الحال یہی اویلیبل ہے, اس نے یہ سوچ کے کیا کہ اگر یہ نہیں کروں گا تو دوسرا ممکن ہے اس سے اچھا نہ ملے, یہ مجبوری ہے. اچھا بھائی, جو علماء عوام کے حالات کو نہیں جانتے نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی. بعض علماء بڑی سختی سے کہتے تھے بے دین داڑھی, جس کی داڑھی نہیں اس کو لڑکی دینا حرام. کہنا تو آسان ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں پھر آپ جس آدمی کے بارے میں آپ نے فتویٰ دیا اس کے لیے داڑھی والے لائیں, تو وہ دو چار لے آتے ہیں داڑھی والے. میں کہتا ہوں کیا یہ داڑھی والا ایسا ہے کہ آپ اپنی بیٹی اس کو دے سکتے ہو, صرف داڑھی ہے اس سے، اخلاق ہے نہیں اس کے پاس، روزگار نہیں ہے، یا اتنی تھوڑی آمدن ہے کہ آپ کو پتہ ہے میری بچی اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، وہ داڑھی تھوڑی دیکھتی رہے گی، وہ تو اس کو تو گھر میں انڈے پراٹھے بھی چاہیے نا، ایسے فتنے میں پڑ جائے گی کہ وہ داڑھی کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گی، یہ بھی بعض دفعہ فتنے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے ساری چیزیں دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، بس اس میں یہ ہے کہ دین سب سے پہلے رکھے، باقی چیزیں بعد میں۔ دار العلوم کے سابقہ نماز کے نقشوں میں صحوائے کبرا کا وقت ہوتا ہے جو جدید نقشوں میں نہیں ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اتنے مشکل سوالات نہ پوچھا کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل کا مطلب عوام کی فہم سے بالاتر ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ ایسے سوال پوچھے نا جو عام جو لوگوں کو جن سے واسطہ بھی پڑتا ہو، یہ پھر مجھ سے علیحدگی میں پوچھ لیں، آپ کو الگ انفرادی میں جواب دے دوں گا۔ ہو گئے سب سے بات، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔